حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام سمعان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وعاقبا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الله وتمتعه فيها قليلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس اب اپنے اختتام کے قریب ہے. آج کی شب اور کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بشرط حیات بشرط توفیق پروردگار انشاءاللہ حاضر ہونے کے بعد پھر مجھے دائرے کے سفر پر جانا ہے ایک اور مقام پر وہاں خدمت انجام دینے کے لیے. وہ کورس کے جو گروپ ای کا کہ جس کے مسائل یہاں سے بیان کیے جا رہے تھے وہ اختتام کو پہنچ گیا اور کل الحمدللہ ہم نے تمام ٹاپکس کو ٹچ کر لیا. لہذا جو دو دن باقی بچے ہیں اس میں چاہ رہا تھا کہ کچھ وہ مسائل کے جس کا تعلق اب کورس سے نہیں ہے لیکن اہم مسائل ہیں اور روزانہ پیش آنے والے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے نماز کا طریقہ. وہ ظاہر ہے کہ وہی طریقہ ہے جسے شریعت نے آپ اور ہمیں اس انداز سے سکھلا دیا ہے کہ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوگا، قرات، رکوع، سجدہ اور اس کے بعد فرضیہ کے دوسری رکعت اور تیسری رکعت اور تشہد و سلام پر اختتام پذیر ہوگا. یہ وہ طریقہ ہے جس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں اضافے کی یا کمی کی گنجائش نہیں ہے. کچھ مستحبات ہیں، کچھ واجبات ہیں، لیکن نماز میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو پوری نماز میں آپ کسی بھی وقت انجام دے سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو کسی بھی وقت نماز میں اسے ایڈ کر کے پڑھا جا سکتا ہے. البتہ اس میں نیت یہی ہوگی کہ یہ جزء نماز نہیں ہے, یہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے, لیکن میں نماز کے درمیان ایک ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اس انداز سے نماز کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جنہیں پڑھا جا سکتا ہے. اس میں سے سب سے پہلی چیز وہ ہے ذکر پروردگار. ذکر خدا کسی بھی مقام پر نماز میں کیا جا سکتا ہے. ذکر خدا کا مطلب ہے الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ سب ذکر خدا میں ہے. ذکر خدا کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے نماز کے دوران. لہذا بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کی زبان سے غلطی سے نماز میں نکل جاتا ہے الحمدللہ. جیسے فرض کیجئے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر جب انہیں چھینک آئی تو ان کی عادت ہوتی ہے الحمدللہ کہنا, تو یہ اچھی عادت ہے بلکہ مستحب بھی ہے اس طرح سے کہنا. نماز میں تو وہ روکنا چاہتے ہیں کہ بس یہ چیز آ جائے تو میں الحمدللہ نہ کہوں, اس لیے نماز میں ایک چیز اضافی ہو جائے گی. جیسے چیز آئی زبان سے نکلا الحمدللہ, خود بخود نکلا زبان سے, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ صرف کہ سجدے صاحب واجب نہیں ہے, اگر آپ نے جان بوجھ کر بھی الحمدللہ کہا ہوتا تو چونکہ یہ ذکر خدا میں ہے لہٰذا یہ جائز ہے. لہذا الحمدللہ, سبحان اللہ, یہ چیزیں اگر غلطی سے بھی کبھی آپ کی زبان سے جاری ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. پہلی بات ذکر خدا. دوسری بات پوری نماز میں تلاوت قرآن, وہ کہیں بھی کی جا سکتی ہے. قرآن کی کسی بھی آیت کو نماز میں کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے. الحمد اور سورہ پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنا واجب ہے, اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ بھی غلطی سے عام طور پر پیش آتا ہے, کب, جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے اور یہ ذہن میں خیال کرتے ہوئے کہ دوسری رکعت ہے, یہ ہوش نہیں تھا کہ مثلا تیسری رکعت ہے اور اس میں سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا ہے, تسبیحات اربع, ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیا سورہ پڑھنا. تو جب سورہ پڑھنا شروع کر دیا درمیان میں یاد آیا کہ تیسری رکعت تھی, اس میں کیا کیا جائے؟ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے, کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں چوائیس آپ کے پاس, تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورہ الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں. جان بوجھ کر بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے سورہ الحمد, ہاں دوسرا سورہ اس میں نہیں پڑھنا, فقط سورہ الحمد پڑھ کے رکوع میں رہ جا سکتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں. لیکن انما الاعمال بالنیات, یعنی کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, اپنے اختیار کے ساتھ الحمد پڑھنا ہے. تو کسی نے غلطی سے اگر الحمد شروع کر دیا تھا تو یہ الحمد اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کی نیت میں یہ نہیں تھی کہ وہ تیسری رکعت کی اس الحمد کو انجام دے رہا ہے. تو اگر فرض کیجیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا اور اسے یاد آیا کہ یہ تو تیسری رکعت تھی, میں نے الحمد غلطی سے شروع کر دیا تھا, تو اس کے پاس دو چوائسیز ہیں, یا تو پھر سے بسم اللہ کہے اور اب اختیار کے ساتھ الحمد پڑھنا شروع کرے اس تیسری رکعت میں, یا پھر یہ کہ نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین جس نے پڑھ لیا تھا غلطی سے, کوئی حرج نہیں ہے, اسے چھوڑ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات اربع پڑھ کر پھر تیسری رکعت جاری رکھے. تو دونوں طریقے اس کے پاس موجود ہیں. لیکن جو اس نے اضافی قرت کی ہے, اضافی تلاوت قرآن جو اس نے کی ہے, اس کا نصر یہ کہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے, اس کی نماز غلط نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. تو تلاوت قرآن نماز کے دوران کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے, جان بوجھ کر بھی کی جا سکتی ہے. یہ سوال مجھ سے کسی نے کیا بھی, اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ بسا اوقات کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو قرآنی دعائیں ہیں, جب دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں خود ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, یہ قرآنی دعا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ سب قرآنی دعائیں ہیں. تو یہ قرآنی دعائیں, اسے کسی نے مسئلہ بیان کیا کہ چونکہ تلاوت قرآن نماز میں کرنا جائز نہیں ہے, لہذا قرآنی دعا کو آپ سجدے میں نہیں کر سکتے. جو ہم کہتے ہیں یا لطیف ارحم ابدک الرحیم, اس میں کوئی قرآنی دعا نہیں ہونی چاہیے, جب کہہ رہا غلط ہے. تلاوت قرآن پوری نماز میں کسی وقت کی جا سکتی ہے, اور اس میں چاہے قرآن کی کوئی آیت ہو, قرآنی دعا ہو, وہ سب کیا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. تو دو چیزیں ہو گئی, پہلا ذکر پروردگار کسی وقت کر سکتے ہیں, البتہ ذکر پروردگار عربی میں ہونا چاہیے. ہم پنجابی میں بھی ذکر ہو سکتا ہے, اردو میں بھی ذکر ہو سکتا ہے, لیکن وہ ذکر اگر جان بوجھ کر کر دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. یہ ذکر عربی زبان میں ہونا چاہیے, سبحان اللہ والحمدللہ. اسی طریقے سے تلاوت قرآن دوسری بات. تیسری دعا, پوری نماز میں کسی بھی وقت دعا مانگی جا سکتی ہے, البتہ اس کا عربی زبان میں ہونا ضروری ہے سوائے قنوت کے. قنوت میں دعا عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی مانگی جا سکتی ہے, جان بوجھ کر بھی قنوت میں, یعنی گویا پوری نماز کا پیٹرن وہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے, اور اس کی لینگویج بھی وہ ہے جو اللہ کی جانب سے عربی زبان میں نماز پڑھنی ہے. لیکن جب قنوت میں بندہ پہنچتا ہے, دعا کی منزل پر آتا ہے, جو ہمارا موضوع بھی دعا کا, وہ آپ سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں. پروردگار کہتا ہے جو تیرے دل میں آ رہا ہے اور جس زبان میں آ رہا ہے مجھ سے بات کرنا شروع کر, جس انداز سے بات کرنی بات کر. اب آپ اپنے دل کی زبان جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں خدا سے. تو قنوت میں آپ کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں, اور یہ مجرد ترین نسخہ ہے, اس پر عمل کیا ہے علماء نے, اس پہ تجربہ کیا ہے, اس پہ فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی اہم مسئلہ کسی موقع پر آپ تو نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد بھی مانگیے, لیکن قنوت کے دوران بھی مانگ سکتے ہیں. فرض کیجیے کسی کے کیس کا مسئلہ ہے, وہ قنوت میں دعا مانگ سکتا ہے. فرض کیجیے کسی کے ویزا کا مسئلہ ہے, کسی کی جاب کا مسئلہ ہے, وہ قنوت میں دعا مانگ سکتا ہے اپنی زبان میں. جی سوال یہ کیا گیا کہ قنوت میں کتنی دیر تک دعا مانگ سکتے ہیں. ایکچولی سیستانی سے ایک سوال کیا گیا کہ نماز میں شرط موالات, موالات کا مطلب پے در پہ ایک چیز کو انجام دینا, ایک کے بعد ایک فوراً ہونا چاہیے. یعنی کہ جناب مثال کے طور پر الحمد 2 بجے پڑی تھی اور رکوع جو ہے 3 بجے کریں گے, وہ نہیں ہو سکتا. پے در پہ انجام دینا, کیونکہ اسلام کی بعض عبادات ایسی ہیں جس میں پے در پہ انجام دینا ضروری نہیں ہے. جیسے اگر عمرہ, اس میں آپ نے طواف کیا اور اس کی نماز پڑھی, ضروری نہیں کہ فوراً صحیح کرو, بلکہ آرام کر لو, بلکہ ریسٹ کر لو. بلکہ مستحب ہے کہ انسان طواف کے بعد اور طواف کی نماز کے بعد زمزم پیئے. یہ خود اللہ نے جو انسان ریفریش ہونا چاہتا تھا اس کے ریفریش ہونے کو مستحب قرار دے دیا. کہ انسان زمزم پی کے ریفریش ہو جائے تھوڑا سا, تھوڑا سکھ کا سانس لے, اس کے بعد جا کے صحیح کرے. تو اسلام کی کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جسے پیدر پہ انجام دینا ہے, کچھ ایسے ہیں کہ جسے پیدر پہ انجام دینا ضروری نہیں ہے. نماز عبادت وہ ہے کہ جسے فوراً انجام ایک کے بعد ایک آنا چاہیے. لیکن سوال, اگر کسی نے طویل قنوت پڑھا تو فرض کیجیے کہ 15 منٹ کا قنوت پڑھا مثال کے طور پر, تو الحمد میں اور رکوع میں 15 منٹ کا فاصلہ ہو گیا, تو ان سے سوال کیا گیا کہ اس کی نماز ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا, فرمایا کہ طویل قنوت اور طویل سجدے یہ نماز کو باطل نہیں کیا کرتے. اگر کوئی طویل سجدہ انجام دیتا ہے, طویل قنوت انجام دیتا ہے, کہا یہ موالات کو باطل نہیں کیا کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پڑھنا چاہے قنوت. میں نے اسی ممبر پر رض کیا کہ بعض علماء تھے جو نماز شب کے قنوت میں دعائیں نمبر سوالی پڑھا کرتے تھے, نماز شب کی قنوت میں دعائیں قبائل پڑھا کرتے تھے. کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ بسا اوقات ہم سبھی پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں, مولانا نے شروع کر دی بلانے ختم تک کریں گے, لیکن وہ دعائیں قبائل پڑھا کرتے تھے نماز شب کی قنوت میں. لہذا لمبا قنوت یہ موالات کو باطل نہیں کیا کرتا, طویل سجدہ یہ بھی نماز کو باطل نہیں کیا کرتا. حتی طویل سجدہ کسی نے, کسی صحابی نے ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں جنت میں مجھے آپ کی ہمراہی نصیب ہو, اس لیے کہ جنت کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جنت میں اتنے درجات ہیں کہ ایک ایک درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے کئی گنا فاصلوں کے برابر ہے. بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو جنت کے نچلے درجے پر ہوں گے تو وہ رش کیا کریں گے اور افسوس کیا کریں گے, کاش فلاں عبادت کو انجام دیا ہوتا تو ہم جنت کے اس مقام پر ہوتے. اس لیے کہ جنت میں پہنچ کے خالی دودھ و شہد کی نہریں, یہاں تک پہنچ جانا ایک منزل ہے, اور علی بن ابی طالب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اکبر ان کی محفل کروا محمد ان کی ہمراہی میں ان کی محفل میں بیٹھنا یہ ایک الگ منزل ہے, یہ ایک الگ سعادت ہے. اگر مومن کو یہ مل جائے تو پھر کون سی نہر اور کون سی اور کون سی چیز ٹھیک ہے. لہذا یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بعض روایات میں ہے کہ اگر انسان جو زوجہ اور شوہر ہیں دنیا میں دونوں با ایمان تھے اور نیک بھی تھے, تو قیامت میں بھی اللہ انہیں اسی عالم میں محشور فرمائے گا, یعنی میاں اور بیوی ہی ہوں گے. تو کسی نے کہا کہ مولانا آخرت میں بھی وہی ملنے والی ہوگی, تو کیا بات ہے, پھر کیا فائدہ مولانا. لیکن انشاءاللہ وہ پروردگار عالم ظاہر ہے کہ جو وہاں عطا کرتا ہے تو وہ کئی گنا زیادہ خوبصورت بنا کر عطا کرتا ہے, کئی گنا زیادہ حسین بنا کر عطا کرتا ہے. اور جنت میں تو ہے ہی ایسا معاملہ, جو ایک بوڑھی عورت بات سے بات نکلتی جا رہی ہے, بوڑھی عورت ایک مرتبہ سرکار اپنی مزدور کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا کہ اگر میرے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں بھیج دے, تو تمہارے لیے کیا دعا کروں, اللہ بوڑھوں کو جنت میں بھیج ہی نہیں سکتا, اللہ بوڑھے جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اس نے کہا اچھا, جا کے باہر رونے لگی. تو عبداللہ ابن ام مکتوم رسول اللہ کے نابینا صحابی, انہوں نے وہاں سے گزر رہے تھے کہ سنا کہ کوئی حضور کے گھر پہ بیٹھا ہے رو رہا ہے. اور یہاں تو لوگ روتے ہوئے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں, حضور کے گھر پہ بیٹھ کے کون رو رہا ہے, کہ تم یہاں رو کیوں رہی ہو اپنے مطلب کی دروازے بیٹھ کے. تو حضور نے بات ہی ایسی کر دی, مجھ سے کہا کہ بوڑھے جنت میں جا ہی نہیں سکتے, آج جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار کی شب ولادت ہے تو لوگوں نے بوڑھوں کے لیے سردار بنا دیے. حدیث بنا دی کہ جناب جنت کے جوانوں کے سردار نہیں ہے, بوڑھوں کے فلاں 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 ہے. پتا نہیں بوڑھوں کے سردار کہاں سے آ گئے, بوڑھا تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا کہ بوڑھے کا سردار آ جائے. لہٰذا بوڑھے کا کوئی سردار نہیں, کہ جنت میں جو جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا. تو وہ عبداللہ ابن ابی مکتوم انہوں نے کہا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا ایسا جو حضور نے کہا. اب وہ یہ سمجھی بیچاری کچھ اور کہ بوڑھے جنت میں جا نہیں سکتے, وہ جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم نہیں آپ نے کیا کہہ دیا, یہ کیا سمجھ لیا اس نے, تو آپ اسے ذرا وضاحت کر دیجیے. تو رسول اللہ نے اس سے کہا کہ میں تو تم سے بھی کہہ رہا ہوں کوئی اندھا بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو نماز روشنا ہو گیا کہ روزے گلے کر گئے. تو یہ آتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے, بلال عائشہ وہاں سے گزرے تو وہ گزر رہے تھے, کہا کہ دو دو رو رہے ہیں, ایک نہیں دو دو رو رہے ہیں. تو وہ جاتے رسول اللہ پتا نہیں کون رو رہا ہے آپ کے در پہ, اس کا مسئلہ حل کر دیجیے. کہا میں تو تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کالا بھی جنت میں جا نہیں سکتا. ابھی آتے ہیں اور تینوں با جماعت رونے لگے. جماعت ان کا گریہ بلند ہوا, رسول اللہ باہر آتے ہیں دیکھا کہ گریہ کر رہے ہیں. کہ اللہ کے رسول آپ نے بات تو ایسی کر دی, نہ کالا جنت میں جا سکتا ہے, نہ اندھا جنت میں جا سکتا ہے, نہ بوڑھا جنت میں جا سکتا ہے. رسول اللہ نے کہا تم نے کیا سمجھ لیا, میں کیا کہنا چاہ رہا تھا, اللہ کسی نابینا کو ویسے نہیں بھیجے گا, پہلے آنکھوں کا نور عطا کرے گا اس کے بعد جنت میں داخل کرے گا. کسی کالے کو ویسے نہیں بھیجے گا, پہلے اسے خوبصورتی عطا کرے گا, اسے نور عطا کرے گا, اس کے بعد بھیجے گا. اللہ کسی بوڑھے کو ویسے جنت میں نہیں بھیجے گا, پہلے اسے جوان بنائے گا تاکہ حسن حسین کی سرداری میں آ سکے, اس کے بعد جنت میں. صلوات پر محمد. لہذا کسی نے آ کر سرکار ختم مرتبہ سے کہا کہ قنوت کی بات میں نے عرض کی کہ طویل قنوت اس سے نماز باطل نہیں ہوتی, طویل سجدہ سے نماز باطل نہیں. کسی نے آ کر کہا کہ میں جنت میں آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں, ایسے مقام پہ پہنچوں کہ آپ کے برابر آپ کے پڑوس میں میرا گھر ہو. حضور نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا, لیکن طویل سجدے کر کے اس کام میں میری مدد کرو. حضور نے فرمایا کہ اگر تم طویل سجدے انجام دیتے ہو تو اس بات کا امکان ہے. تو سجدہ اس لیے کہ سجدہ وہ علامت ہے کہ انسان مکمل طور پر اس ذلت کے ساتھ, اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے, کمپلیٹ تیرا بندہ. دیکھیں آنکھیں ہیں سر میں, دماغ یہاں پر موجود ہے, انسان جس چیز سے سانس لیتا ہے ناک وہ یہاں پہ موجود ہے, جہاں سے ذائقہ چکھتا ہے جو کھانا کھاتا ہے وہ یہاں موجود ہے. یعنی تمام جو قوتیں ہیں اس کی اس مقام پسر میں موجود ہیں. یعنی اپنے پورے مرکزی وجود کو اس کے سامنے جھکا دو, سب کچھ میرے تیرے سامنے جھکا ہوا ہے. اور مستعد بھی یہ سجدہ کرتے ہوئے کہ انسان ناک بھی ایسے مقام پر رکھے کہ جو خاک ہو. لہٰذا بعض افراد دو سجدہ رکھ کے جو نماز پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ناک بھی انسان ایسے مقام پر رکھے, اس لیے کہ اپنی ناک کو جو ہے رگڑ دینا خدا کی بارگاہ میں, یہ ذلت اور انکساری. اور سجدہ کرنا اس سے بہتر کون سمجھے گا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہم سب امیر المومنین کے عاشق اور ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے غلام ہیں. یہی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ اسی سجدے کے عالم میں امیر المومنین کو ضرورت لگی ہے. سجدہ اہل بیت کی نگاہ میں خاص حیثیت رکھتا ہے, سجدے ہی میں سید الشہداء کا سر قلم کیا گیا ہے, سجدے میں ہی انہوں نے جان شہادت کو نوش کیا ہے. لہذا جوش ملی ابانی نے بہت خوبصورت کہا, کمانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا, لیکن اللہ ہر شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. صلوات پر محمد. اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. تو سید الشہداء سے بڑھ کر کون ہوگا اور ان کے غلاموں کو زیب دیتا ہے کہ وہ طویل سجدے انجام دیں. کہ جب حسین ابن علی پشت رسالت پر سوار ہوتے ہیں تو حسین کے نام سے سجدوں میں کمی نہیں ہوتی, ویسے اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کہا کرتے تھے تو پھر ستر مرتبہ ذکر سجدہ کو انجام دیتے ہیں, سبحان ربی العالی و بحمدہ. پتہ چلا کہ جب نام رسول کے ساتھ نام حسین جڑ جاتا ہے تو سجدوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. سجدے کم نہیں ہوا کرتے, حسین کے نام سے تو سجدوں میں اضافہ ہو جاتا ہے.
لہٰذا طویل سجدہ اگر کوئی انجام دیتا ہے، طویل قنوت انجام دیتا ہے، تو نماز نہ صرف باطل ہے بلکہ احسن ہے، بلکہ اس کی نماز انشاءاللہ زیادہ درجے کے اعتبار سے قبول ہوگی. تو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. پہلی بات، دعا وہ نماز میں کی جا سکتی کسی وقت، البلتہ عربی زبان میں ہونا چاہیے قنوت کے علاوہ، قنوت میں کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے. ذکر پروردگار، تلاوت قرآن. چوتھی چیز، نماز میں کسی موقع پر آپ اہل بیت اطہار پر درود بھیج سکتے ہیں، وہ کسی موقع پہ بھیجا جا سکتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. روایت میں ہے کہ آج چونکہ تو افتتاح میں وہ ذکر ہے کہ جس میں درود کا بیان ہے، تو روایت میں ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ جتنے دنیا میں افراد اور انسان رہتے ہیں ان کی نفوس کے برابر اس کے گناہ ہو، اور وہ اس بات پر قادر نہ ہو کہ اپنے تمام گناہوں پر توبہ کر سکے، تو اسے چاہیے کہ بہت زیادہ محمد اور آل محمد کو درود بھیجے. اس لیے کہ یہ ذکر زبان جاری کرنا گناہوں میں مغفرت کا سبب ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. تو درود نماز میں کسی مقام پر کہا جا سکتا ہے. اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہاں پر ہوتا ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ نے مسجد میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ تاخیر سے پہنچے، تو امام جماعت نے نماز مکمل کی، سلام پڑھ کے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی بقیہ جو رکعتیں باقی تھیں اسے انجام دینا شروع کیا، تو نماز کے بعد فوراً پڑھا جاتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور اس کا سب مل کر تین مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور آپ نماز کے عالم میں ہیں. تو جب سب درود بھیج رہے تھے کہ ہم بھیج سکتے ہیں، جی ہاں، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی نماز کے دوران درود بھیج سکتے ہیں. ہے نا؟ تو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں، یہ چار باتیں وہ ہیں کہ جو کسی بھی وقت نماز میں انجام دی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم اس کی بہترین عبادت اور بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. خدا مند مطابق. جی، ہاں ٹھیک ہے. اگر بات سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز وحشت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، الحمد کے بعد فرض کیجیے سورہ اخلاص شروع کر دیا، اس کے بعد درمیان میں یاد آیا تو آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. یہی نماز غفیلہ کی مثال ہے. نماز غفیلہ میں الحمد کے بعد وَظَنُّوا أَنَّ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ آیت پڑھنی ہے. اب فرض کیجیے کہ شخص بھول گیا، الحمد کے بعد سورہ اخلاص شروع کر دیا، درمیان میں یاد آ گیا، تو حرج نہیں ہے، وہ وہیں سے چھوڑ کر وہ آیت پڑھ سکتا ہے. سورہ اخلاص کمپلیٹ کرنا چاہیے اور ہاف نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بعض روایات کا مفہوم بھی ہے. اس کی وجہ کچھ اور تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ سورہ اخلاص میں وہ توحید ہے پوری، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لیکن یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر فرض کیے کسی نے درمیان سے آدھا چھوڑ کر آیت الکرسی شروع کر دی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی یا نماز غلط ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اگر وہ کر دیتا ہے تو حرج نہیں ہے کوئی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو عبادت پروردگار، بندگی پروردگار، حدیث قدسی ایک اللہ کا کلام، کمن عبدنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد احبنی ومن احبنی فقد عرفنی ومن عرفنی فقد اشکنی ومن اشکنی فقد قتلته ومن قتلته فانا دیجته. عجیب جملے اس کے. من عبدنی فقد وجدنی، جو میری عبادت کرتا ہے وہ بالآخر مجھے پا لیتا ہے. ومن وجدنی، وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے، مجھے پا لیتا ہے. ومن وجدنی فقط احبنی، اور جو مجھے پا لیتا ہے تو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. ومن احبنی فقط عرفنی، جو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے پھر میری معرفت حاصل کر لیتا ہے. ومن عرفنی فقط اشقنی، اور جو میری معرفت حاصل کر لیتا ہے پھر مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. ومن اشقنی، محبت اور عشق میں فرق ہے، جو عبادت کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے، جو پا لیتا ہے محبت کرنے لگتا ہے، جو محبت کرنے لگتا ہے پہچاننے لگتا ہے، جو پہچاننے لگتا ہے عشق کرنے لگتا ہے. ومن اشقنی فقط قتلته، جو مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے میں اس کی خواہشات نفسانی کو قتل کر دیتا ہوں. ومن قتلته فانا دیجته، جس کے نفس کو میں قتل کر دوں اس کی دیت میں قتل ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ صلوات پر محمد. یہ انتہائی منزل ہے معراج، اصلا جس کی خواہشات کو نقصان نہیں ہو میں قتل کر دوں, انا دیت ہوں, میں اس کی دیت ہو جاتا ہوں, میں دیت ہو جاتا ہوں. جیسے کہ سید الشہداء کے بارے میں کہا کہ السلام علیکم یا سار اللہ وابن سار بلوتر المتور, سلام اس پر. سار کسے کہتے ہیں؟ سار عربی زبان میں کہتے ہیں خون کو. السلام علیکم یا سار اللہ, یعنی اللہ کا خون. یعنی یہاں پر زیارت میں امام کہنا چاہتے ہیں, چھٹے امام سے منسوب یہ زیارت ہے, ان کی زبان میں طاہر سے جاری ہوئی ہے, اپنے جد کی زیارت. امام فرمانا چاہتے ہیں کہ السلام علیکم یا سار اللہ, سلام ہو اس پر کہ جس کے خون کی دیت فقط اللہ کے ہاتھ میں. اصلا پوری دنیا پوری کائنات مل کر ایک قطرہ خون حسین بن علی کی دیت نہیں دے سکتے. السلام علیکم یا سار اللہ, جس کے خون کا انتقام, جس کے خون کی دیت فقط اللہ کے ہاتھ میں بس. وابن سارے, اور جن کے باپ کے خون کا انتقام بھی فقط اللہ کے ہاتھ میں. امیر المومنین کی شہادت آنے والی ہے 21 رمضان مبارک. امیر المومنین ان کے ایک قطرہ خون پوری کائنات مل کر جمع ہو جائے, علی کے ایک قطرہ خون کے برابر نہیں ہے. اصل یہ جو مختار نے جو انتقام دیا ہے حضرت مختار نے, وہ اس دنیاوی اعتبار سے جو دنیاوی نظام کا تقاضا ہے وہ سلسلہ ہے, ورنہ در حقیقت حسین ابن علی کے خون کا انتقام کوئی لے نہیں سکتا. اصل کسی میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ کام کر سکے. حسین ابن علی کا خون سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس کا فقط اللہ کے ہاتھ میں, فقط اللہ بس. وابن سار اور ان کے والد گرامی کا خون فقط اللہ کے ہاتھ میں. لہذا جو سید الشہداء جس مقام پر تھے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے اطمینان والے حسین پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. یہ فقط پروردگار عالم کی قدرت میں کوئی کام کر سکے. آج اہل بیت اطہار پر دعائے افتتاح میں جو درود ہے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے, یہ کامل ترین نمونے ہیں عبد خدا بندگی خدا میں. اس لیے کہ ختم مرتبہ کو جو درود بھیجا گیا اس میں بھی عبدک کا لفظ ہے. ہم جو تشہد میں بھی پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, عبدیت کا تذکرہ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم, عبدیت کا ذکر پہلے, رسالت کا ذکر بعد میں. جب معراج نصیب سبحان اللہ اسرا بعبدہ, پاک ہوگا عبدگار جو لے گئے اپنے رسول کو نہیں, لے گئے اپنے نبی کو نہیں, لے گئے اپنے عبد کو, بندے کو لے کر گیا. بندگی بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی معراج ہے عبدیت. شاید ہمیں سمجھانے کے لیے معراج کے آج میں لفظ عبد استعمال کیا گیا کہ یہاں میرا بندہ عبدیت کی منزل پر فائز ہوا, اسے معراج نصیب ہو گئی. الصلاۃ معراج المؤمن, جب تم نماز کے عالم میں ہو پوری بندگی کے ساتھ حاضر ہو جاؤ تمہیں بھی معراج نصیب ہو جائے گی. نماز تم معراج تک پہنچ سکتے ہو. عبدیت. اللہم وصلی علی علی امیر المؤمنین, اس کے بعد امیر المؤمنین کا درود ہے کہ پروردگار کی درود نازل فرما علی علیہ السلام پر کہ جو مومنوں کے امیر ہیں, وہ وصی رسول رب العالمین, ختمی مرتبہ کے وصی ہیں, عبدک تیرے بندے ہیں, وہ ولی کا تیرے ولی ہیں, واخی رسول کا تیرے رسول کے بھائی ہیں, وحجتک علی خلقک تیری مخلوقات پر تیری حجت ہیں, وآیتک الکبری تیری سب سے بڑی نشانی ہے. امیر المؤمنین کی ذات کا تیری سب سے بڑی نشانی ہے علی کی ذات. ڈاکٹر طاہر القادری انہوں نے ایک مقام پر جملہ کہا تھا, ابھی تو میں نے ان کا نام اس لیے کوٹ کیا کہ ریفرنس ہو سکے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتوں سے اختلاف بھی کیا جائے, مگر ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ان سے کسی نے سوال کیا تھا, کیونکہ اہل سنت کے بڑے محترم عالم ہیں لہذا ریفرنس کے ساتھ ان کا نام لے کے بات کر رہا ہوں. انہوں نے سوال کیا تھا ایک صحابی رسول خلیفہ دوم کے بارے میں, سوال کیا کہ ان میں اور امیر المومنین میں کیا فرق تھا. ڈاکٹر طاہر القادری جواب دیتے ہیں کہ ان میں اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں کیا فرق ہے. میڈیا پہ بات آئی تھی تو انہوں نے ایک عجیب جواب دیا, وہ آیت الکبری علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے, یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے جواب دیا کہ فرق ہے, جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ, ان کے جملے عرض کر رہا ہوں, ان میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو کافر ہو جاتے, یہ سجدہ نہ کرتے تو خدا ہو جاتے. صلوات پر محمد و آل محمد. اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو ظاہر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو لوگ انہیں خدا سمجھنے لگتے. علی نے سجدہ کر کے بتلایا کہ خدا میں نہیں ہوں, خدا وہ ہے جس کی علی عبادت کیا کرتا ہے. لہذا ہمارے ہر زیارت کے بعد مستحب ہے کہ انسان دو رکعت نماز زیارت پڑھے, اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر زیارت شرک یا بدعت جیسا کوئی تصور ہوتا اس میں کبھی نماز نہ ہوتی. ہم زیارت پڑھنے کے بعد نماز پڑھ کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا اسے نہیں مانا جس کی زیارت کی ہے, خدا اسے مانا ہے جس کی عبادت کی ہے. یہ حجت خدا ہے, ان کی زیارت کی ہے, وہ خدا ہے اس کی عبادت کی ہے. لہذا علی علیہ السلام سب سے بڑی نشانی ہے, انہیں دیکھ کر, یعنی چونکہ النظر الی وجه علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو بعض علماء اہل سنت نے, محترم علماء نے تحریر فرمایا, فرماتے ہیں کہ یہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت اس لیے تھا کہ جیسے علی کے چہرے پر نگاہ پڑتی تھی تو لوگوں کی زبان سے ذکر خدا جاری ہو جاتا تھا. فرماتے تھے لا, جیسے علی کے چہرے کو دیکھتے تھے کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ کتنا کریم ہے یہ جوان. جب علی کے چہرے کو دیکھتے تھے پھر کہتے تھے, کوئی کہتا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى, کتنا شجاع ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ ما اسخى ھذا الفتى, کتنا سخی ہے یہ جوان. تو چونکہ علی کے چہرے کو دیکھتے ہی لوگوں کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا تھا, تو علی کے چہرے کو دیکھنا ذکر خدا کا سبب بن جایا کرتا تھا, وہ ذکر خدا زبان سے جاری ہو جاتا تھا. تو آیت کل کو ذرا امیر المومنین اللہ کی طرف سے بڑے نشانے, کاش وقت ہوتا تو میں اور کچھ باتیں مرض کرتا. ون نبا العظیم, امیر المومنین اللہ کی سب سے بڑی خبر ہے, کہ جو دعائیں نبا میں زمانے کے امام سے ہم کہتے ہیں, یبن النبا العظیم, اے نبا عظیم کے فرزند. اما یتساءلون عن النبا العظیم, تیسرے بارے کی پہلی آیت پہلا سورہ, کہ یہ سوال کرتے ہیں عظیم خبر کے بارے میں, کیونکہ قرآن کا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے نا, اور 70 بطون ہیں ایک ایک آیت کے. تو جو ظاہر ہے وہ تو یہ ہے کہ نبا عظیم یعنی بڑی خبر قیامت کے بارے میں سوال ہے, اور جو روایت ہے اس میں بڑی خبر سے مراد, نبا عظیم سے مراد ذات امیر المومنین علیہ السلام ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کیا قیامت والی ذات ہے علی. تو امیر المومنین علی علیہ السلام ہے, لہذا حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں گزری کہ جس میں یا ایھا الذین آمنوا لکھا ہو اور اس کا سردار اللہ نے علی کو نہ بنایا ہو. اب سے جب بھی قرآن کی تلاوت کیجئے جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے, سمجھ جائیے اس آیت میں ان مومنوں کے سردار سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. اصل جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا اس میں اللہ نے سرداری عطا کی امیر المومنین کو, اور دنیا میں تو اللہ نے ان کی محبت عطا کی ہے, جب تک آخرت میں وہ تو پروردگار عالم نے رکھا ہی ان کے لیے, ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے. حسن علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان باب الجنت من یاقوت حمرا, جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہوگا. جنت کا دروازہ کوئی یہ دنیا کی کسی لکڑی کی طرح سے تھوڑی ہوگا, کوئی پلاسٹک کے دائرے وہ تو ذرا نہ, وہ اسٹیل کرنے کا سرخ یاقوت کا ہوگا, جنت کا بہترین یاقوت, اس پر سونے کا کام کیا ہوگا, اس میں ساری روایت میں تفصیلات ہیں. اس میں جو کنڈی لگی ہوگی وہ سونے کی ہوگی, سونا وہ نہیں کہ جو لوگ مولویوں کی وجہ سے سوتے رہتے ہیں, سونا یعنی گولڈ, گولڈ کی ہوگی. تو گولڈ کی اس میں کنڈی لگی ہوگی. فَإِذَا تَنَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى السَّقَّةِ فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى السَّقَّةِ تَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي, جنتی جنتی دروازے میں پہنچے گا, اس کنڈی کو دروازے میں مارے گا, تو جیسے دروازے پر لگے گی وہ کنڈی, قالت یا علی, اس سے یا علی کی آواز آئے گی. اس دروازے سے یا علی کی آواز آئے گی. کیوں؟ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مفسر ہے, کسی ذاکر کی کتابت نہیں ہے, کسی معمولی طالب علم کا جملہ نہیں ہے, ان کا جملہ ہے, تحریر فرماتے ہیں, کہتے ہیں وجہ یہ ہے کیوں ایسا ہوگا کہ جب جنتی کنڈی کو مارے گا تو یہ علی کی آواز آئے گی. آپ تصور فرمائیے گا تو دل سے محظوظ ہو پائیں گے, واقعی لطف اٹھا پائیں گے محبت علی کا, کہ جب انسان, فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے دستور ہے جب بھی کسی گھر پر جاتا ہے تو دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا نام لیتا ہے, اجازت لیتا ہے, اس کے بعد اندر داخل ہوتا ہے, پہلے دستک دیتا ہے, یا پھر ہم نام سے پکارتے ہیں اس کو, اور پھر جب اسے اجازت مل جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ تشریف لے آئیے, اس کے بعد ہم اندر داخل ہوتے ہیں. کہتے ہیں علی جن قسیم الجنت و النار, علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں, جنت کے مالک کا نام علی ہے. جب تک دروازے پر یا علی نہیں کہہ دو گے اندر داخل ہونے کو, صلوات پر محمد و آل محمد.
دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا, محشر جسے کہتے ہیں وہ عادل کی گلی ہے, اور دوزخ تو ہے منقلت کے منکر کا محلہ.
کیا کہنا,
جنت جسے کہتے ہیں جہاں ذکر علی.
جنت جسے کہتے ہیں وہاں ذکر علی ہے, کوئی شک نہیں اس میں, کوئی شک نہیں. سرکار ختم حضرت شاہ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یدور الحق کو حیث ما دار, حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جایا کرتا ہے, حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جایا کرتے ہیں. یہ حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے. اب بڑے بھائیوں کی کتاب سے دعا آپ کے سامنے عرض کر دوں, کیونکہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ اشہد ان اللہم اشہد ان اشہد ان الموت حق, اشہد ان الموت حق, والقبر حق, والبعث حق, والمیزان حق, والصراط حق, وسؤال منکر ونکیر حق, والجنۃ حق, والنار حق. پروردگار میں گواہی دیتا ہوں, قبر حق ہے, مرنا حق ہے, سوال منکر ونکیر حق ہے, جنت میں جانا حق ہے, جہنم میں جانا حق ہے, والصراط حق ہے, میزان حق ہے, اور علی مع الحق والحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. مرتے وقت علی, قبر میں علی, منکر نکیر کے سوال کے وقت علی, جنت میں بھیجنے والا علی, جہنم میں دھکیلنے والا علی, پورے سراغ کو مدد کرنے والا علی, میزان میں سنبھالنے والا علی. اب کہاں کہاں تک علی سے بچے جاؤ, صلوات پر محمد.
تو اب کہاں کہاں تک علی سے بچ کے جاؤ گے؟ اور پھر جو کہتے ہیں کہ جناب علی آپ علی ہی کا ذکر کرتے ہیں, وہیں کے بیچ چلتے رہتے ہیں, تو یہ تو اللہ کے رسول نے دعا ارشاد فرمائی تھی, پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. تو لہذا جو حق ہوگا خود بخود علی کی طرف مڑ جائے گا, جو باطل ہوگا وہ چھوڑ دے گا. لہذا امیر المومنین جب تشریف لاتے ہیں خلافت ملنے کے بعد, جو پہلا خطبہ ہے امیر المومنین کا, جب مولا تشریف لائے اور جیسے زینے پر مولا نے قدم رکھا اور وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے, تو اس مقام پر لوگوں کو بے چینی ہونے لگی, اس لیے کہ یہ وہ مقام تھا کہ جس سے نیچے آ کر ان کے بعد جو آئے تھے وہ نیچے تشریف فرما ہوا کرتے تھے, اور جو ان کے بعد آئے تھے وہ اور نیچے بیٹھا کرتے تھے, اور جو ان کے بعد آئے تھے وہ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے, وہاں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. ایمان سے بتائیے گا, اسی ترتیب اگر چوتھا آتا پھر زمین کھود کر اندر ہی جاتا, کوئی جگہ نہیں بڑھتی ہے اس لیے, پھر وہ اندر ہی چلا جاتا. لیکن امیر المومنین تشریف لاتے ہیں, پہلے زینے کو چھوڑا, دوسرے زینے کو چھوڑا, وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. ابھی علی نے کچھ کہا نہیں, اپنے عمل سے سمجھا دیا, تمہارے نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ چودھری خلافت ہو, علی کی نگاہ میں رسول کے بعد بلا فضل پہلی خلافت. تشریف فرما ہوتے ہیں تو کسی نے سوال کر لیا, جوان اٹھ گیا, کہا یا امیر المومنین نیچے آ جائے تو تھوڑا بہتر تھا, یا تو رسول بیٹھا کرتے تھے. علی نے جواب دیا ماں حاضر آغا, دو جملوں کا واقعی دو جملوں کا خطبہ ہے خلافت ملنے کے بعد. پہلے کا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ, حمد پروردگار اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. ابھی لوگوں نے آپ کو حق کا, آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. پھر کہا ماں ذہلا آباد, ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے, یہ قدم تو وہ ہے جو جوش رسالت پر پہنچ کر بتوں کو پہنچ گیا. وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا, اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں, مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں, دیوار میں کعبے کی مگر در, دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا, اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا, مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. صلوات پر محمد. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی, مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی, قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. آپ حضرات کی محبتوں سے اور آپ حضرات کے جوش سے آج موضوع باقی سے میں سوچ کے نہیں آئے تھے, جو باتیں تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ امیر المومنین ہی کا تفضل ہے اور انہیں کا تصدق ہے کہ یہاں کی جو باتیں انشاءاللہ سب سے جی الحمدللہ. مولا انشاءاللہ ہم سب کو مزید ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت جو ہمارے دل میں ہے اس میں مزید اضافہ ہو انشاءاللہ, اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ جام شہادت ہم سب کو عطا ہو, اور قبر کی پہلی رات اور محشر میں جہاں حساب و کتاب کی منزل ہے امیر المومنین کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور ضرور بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد. انہیں کے فرزند ہیں آج, وہی البتہ تفصیل سے ذکر کرنا تھا لیکن بات امیر المومنین پر آ گئی اور بہرحال یہ خداوند متعال کی توفیق تھی کہ بات چلتی گئی. انہی کے فرزند ہے کہ ایک تاریخ کے اعتبار سے جو ہے اس میں مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت ہے, اور در حقیقت یہ بھی امیر المومنین ہی کی فضائل میں سے ایک فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے. تو یہ کہ امیر المومنین سے جو نسل آگے بڑھی ہے مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام, در حقیقت یہ نسل رسالت ہے کہ جو امیر المومنین کی طرف سے آگے بڑھی ہے, کہ جب ورنہ بیٹی سے نسل آگے نہیں بڑھا کرتی, بیٹے سے نسل آگے بڑھا کرتی ہے. سرکار ختم مرتبہ کی جو نسل ہے شہزادی کونین سے آگے بڑھی ہے, امیر المومنین سے آگے بڑھی ہے. روایت میں موجود ہے کہ ابن عباس تشریف فرما ہے, مولا علی داخل ہوتے ہیں, رسول اللہ اٹھتے ہیں اور مولا علی اسلام کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیتے ہیں اور علی کو اپنے ساتھ بٹھایا. ابن عباس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ علی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں؟ کہا بہت محبت کرتا ہوں. اس کے بعد کہا اللہ اشد حبا له منی, جتنا میں علی کو چاہتا ہوں اس سے زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہوں. انتہائی دقیق جملہ ہے, اللہ اشد حبا له منی, اس لیے کہ سرکار ختم مرتبت کی تمام تر محبت وہ محدود ہے, اس لیے کہ سرکار مخلوق ہے, وہ خالق ہے, وہ لامحدود ہے. سرکار کی محبت اگر محدود ہے لیکن اس کی محبت لامحدود ہے, اس اعتبار سے کتنی وسعت ہو جائے مخلوق میں, بہرحال وہ محدود ہے خالق کے مقابلے میں. کہ اللہ مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. فرمایا لما, اللہ کے رسول آپ کیوں علی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کہ ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلبہ, اللہ نے ہر نبی کی ذریت اور اس کی نسل کو اس کے صلب سے قرار دیا ہے, لیکن میری نسل کو علی نبی طالب کے صلب سے قرار دیا ہے. میری نسل آگے بڑھی ہے, علی سے آگے بڑھی ہے. اور یہ قرآن نے امل ہاتھ جگتی ہنن بہاد ما جا تمن فتن بہال ابنا آنا ابنا کم ونسا آنا ونسا کم وان خسنا وان خسکم تم منت کہل انک اللہ انک اللہ علی الکاذبین. کہ جب انہیں بیٹوں کو لاؤ اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, رسول بیٹوں میں کسے لے کر گئے؟ اپنے بیٹوں میں, مولا حسن مولا حسین علیہ السلام کو لے کر گئے, امیر المومنین کے فرزندوں کو لے کر گئے. ہاں, اور یہ بات کہ بیٹی سے نسل آگے نہیں بڑھتی, خود امیر المومنین اور جملہ گزارش کروں, چونکہ آج وعدہ کیا گیا تھا کہ دعائیں مجید بھی ہمیں یہاں پر پڑھنی ہے, اس لیے کہ جو مومنین کل نہیں تھے ان کے لیے حدیث دوبارہ سے تکرار کر دوں کہ دعائیں مجید کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اگر کسی کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو اور اگر کسی کی گناہ ریت کے ذروں کے بھی برابر ہو, تب بھی ایام بیس میں یعنی 13, 14, 15 رمضان مبارک اگر دعائیں مجید پڑھتا ہے تو اللہ بارش کے قطروں کے برابر گناہ کو بھی معاف کر دے گا, ریت کے ذروں کے برابر گناہ کو بھی معاف کر دے گا. تو چونکہ ہمارے پاس اب 3 شبوں میں تو موقع نہیں ہے, کم سے کم ایک شب میں یہ سلسلہ رکھا گیا کہ آج انشاءاللہ دعائے مجید کی ہم تلاوت کریں گے. مختصر دعا ہے, تو بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہے, تقریباً 15 سے 20 منٹ میں انشاءاللہ یہ دعا ختم ہو جائے گی. تو ضرور اس میں شرکت فرمائیے گا کہ اجتماعی طور پر عرض کیا تھا میں نے کہ 40 مومنین ایک ساتھ مل کر جب دعا کرتے ہیں تو کسی ایک کی دعا کے صدقے میں سب کی دعا انشاءاللہ قبول ہو. انشاءاللہ امیر المومنین انہوں نے بھی مولا حسن علیہ السلام, جن کی آج شب ولادت ہے, مولا حسن علیہ السلام رسول اللہ کا بیٹا سمجھا ہے, انہیں امیر رسول اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے. جنگ جبل کے موقع پر جب محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں حملہ کرنے کے لیے, نہج البلاغہ میں پورا خطبہ مولا کا, تزول الجبال ولا تزل, بیٹا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو اپنی جگہ سے نہ ہلنا, جب جنگ کرنے لگ تو دشمن کی آخری صف پر نگاہ رکھنا. پھر انہوں نے جنگ والا سکھلا رہے محمد حنفیہ کو, اور محمد حنفیہ بہت شجاع آدمی ہے, آگے بڑھتے ہیں لیکن دشمن کا حملہ اتنا زیادہ آتی ہے پیچھے ہوتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہوتے ہیں, اور آگے دشمن پر حملہ ایسے نہیں کر پا رہے تھے کہ کراس کر سکے دشمن کو, کہ امیر المومنین نے مولا حسن علیہ السلام کو اشارہ کیا. مولا حسن تشریف لے جاتے ہیں, قلب لشکر میں داخل ہوئے, میمنا پہ حملہ کیا, میسرا پہ حملہ کیا, اور حسن ابن علی کا ایک حملہ تھا کہ جنگ جمل فتح ہو چکی تھی. یہ مولا حسن علیہ السلام کی شجاعت کا مظہر جنگ جمل, اور شاید یہی وجہ ہے کہ مولا حسن کے جنازے پر جو تیر برسائے گئے ہیں اس کی شاید ایک وجہ جو بعض علماء نے لکھی ہے کہ وہ پرانا بوکس تھا, ورنہ اگر ایک شخص مر چکا ہو اسے کون گولیاں مارے گا, وہ مر چکا ہے, شخص ختم ہو چکا ہے, اسے دوبارہ گولیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے. در حقیقت ہوتا یہ کہ کچھ پرانے بوکس ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے نکلتے ہیں. مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جنگ کی بنیاد پر کسی کے دل میں پرانا بوکس موجود تھا کہ جب حسن ابن علی کا لاشا چلا تھا, جنازہ چلا تھا, تو تیروں کی بارش ہوئی اور جنازہ واپس گھر میں آیا ہے. تو وہ جنگ جمل کا ایک حملہ تھا, ایسا لشکر تحس تحس ہو چکا تھا اور ختم ہو چکا تھا جب مولا حسن واپس تشریف لاتے ہیں. تو مولا نے دیکھا امیر المومنین نے کہ محمد حنفیہ ان کے چہرے پر کچھ شرمندگی کے آثار ہیں, اس لیے کہ بھائی ہیں دونوں, اس انداز سے کہ میں وہ کام نہ کر سکا جو بھیا حسن نے کر لیا, میں نے اتنی کوشش کی لیکن میں آگے نہ جا سکا. مولا حسن نے ایک ہی حملہ کیا اور دشمن کو تحس نحس کر دیا, لہذا امیر المومنین نے شرمندگی کو محسوس کیا کہ محمد حنفیہ کے چہرے پر یہ آثار موجود ہیں. مولا نے محمد حنفیہ کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے بیٹا تو افسوس نہ کر, اس لیے کہ مقابلہ ہمیشہ دو برابر کی چیزوں میں ہوا کرتا ہے, تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس لیے وجہ سنیے گا امیر المومنین کی زبانی کا, اس تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے, حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے, حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. امیر المومنین حسن ابن علی سے کہیے محمد مصطفیٰ کے فرزند ہے, حسن رسول اللہ کی نسل آگے بڑھی امیر المومنین سے, وہ آج جو شب ولادت ہے در حقیقت رسول اللہ کے فرزند کی شب ولادت ہے, اور کل بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ آخری جملہ اور منزل مصائب اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سے دعا, حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ عید قربان کا موقع تھا اور عید کی نماز پڑھا کر آیا, کیونکہ وہاں پر ان جیسے بھی عید کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے جو اتنے لوگوں کا قاتل ہو, چاہے کیسا بھی ہو, پتہ نہیں. میں نے ایام فاطمیہ میں جب یہاں آیا تھا تو آپ سے جملہ عرض کیا تھا نہیں کیا تھا, ہمارے اسلم کی ایک بات ایک مقام پر ایسا ہوا کہ ایک صاحب پکڑے گئے, وہ مولوی صاحب تو نماز پڑھانے والے کسی غلط کام میں پکڑے گئے, تو غیر اخلاقی کام تھا, تو لوگوں نے آ کر مسجد میں ان کی پٹائی لگانا شروع کی, ٹھیک ٹھاک انہیں مارا. جب پٹائی لگا رہے تھے ابھی کہ اذان کا وقت ہو گیا, اذان مؤذن نے دینا شروع کی, یہاں والی کی پٹائی ہو رہی تھی اور وہاں مؤذن اذان دے رہے تھے, تو انہوں نے پٹائی لگا کے لگا دیا چل آگے بڑھ نماز پڑھا, نماز بھی پڑھا. جو دو رکعت کا امام صحیح نہ سلیکٹ کر سکے امت کا امام کرنا, حجاج بن یوسف نماز پڑھا کر آیا, نماز پڑھ بھی لیتے تھے لوگ, مروان کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی نہیں پڑی جب شراب پی کر آیا, شراب کے نشے میں دودھ آ کر فجر کی دو کے بجے چار رکعت پڑھا دی, اگر ہم موڈ ہو رہا تو اور پڑھا دو دل چاہ رہے تو لوگ پڑھ لیتے نماز, اس نجس حالت میں شراب پی کر آگے نماز پڑھا لی. لہٰذا یہ مسائل ہے واقعی مسلمانوں کی تاریخ کے, یہ اہل بیت اطہار کی مظلومیت ہے کہ جب ان سے حق چھینا گیا جو حیدر کے در کو چھوڑتا ہے پھر در بدر ہو جاتا ہے. پھر در بدر ہو گئے, لہٰذا ہزاری جو اسے جیسے ان پر حاکم ہو گئے. تو جب یہ آتا ہے نماز پڑھا کر, اس کا علامہ مجلسی بحر الانوار میں سے لکھتے ہیں, شہابی اس کا قاضی القضات ہے, چیف جسٹس, اہل سنت سے اس کا تعلق ہے, منصف مزاج شہابی اس کے ساتھ تھا. شہابی بیان کرتا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میرے زندان سے کسی علی کے شیعہ کو لے کر آؤ, اس لیے کہ آج عید قربان ہے, مجھے علی کے شیعہ کو ذبح کرنا ہے. شہابی کہتا ہے کہ میرا جسم لرز گیا, میں نے اس سے کہا کہ حضور عید قربان پر سنت رسول یہ ہے کہ کسی بھیڑ کو, بکری کو, جانور کو, اونٹ کو ذبح کیا جائے, آپ کسی انسان کو ذبح کریں گے؟ اطیع اللہ, اس نے آیت پڑھی, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. جب ہمارے یہاں کبھی حکومت بدلتی ہے اور جو نئے سال آتے ہیں تو جو قرآن کی پہلی آیت چلائی جاتی ہے وہی چلائی جاتی ہے, وہ اولی الامر منکم, جو بادشاہ ہو اس کی اطاعت کرو. تو میں اولی الامر ہوں, اس وقت کہنا چاہتا تھا, تو میں اولی الامر ہوں, میرا امر نافذ ہے. لے کر آیا ہو زندان سے ایک شخص کو جس کا نام تھا یحییٰ ابن یعمر, کوفے کا فقیہ تھا, امیر المومنین کا چاہنے والا. شہابی کہتا ہے میں نے اسے دیکھا, اس کی بزرگی پہ مجھے رحم آ گیا. میں نے کہا حجاج اسے یہاں ذبح کر دے گا, کاش میں اس کی جان بچا سکوں. میں نے حجاج سے کہا کہ حضور ایسے ایسے ذبح نہ کیجیے, اس سے ایک سوال کر لیجیے, اگر سوال کا جواب آ جائے تو چھوڑ دیجیے, سوال کا جواب نہ آئے تو ذبح کر دیجیے. میں نے ایسی باتیں بیچ میں ڈال دی. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, میں اسے ایک مشکل سوال کروں گا, تم شیعہ یہ کہتے ہو کہ حسن اور حسین فرزند نبی ہیں, جبکہ نسل تو باپ سے چلا کرتی ہے, ماں سے نہیں چلا کرتی, نسل میں پوتے ہوا کرتے ہیں, نواسے نہیں ہوا کرتے, تو تم یہ قرآن سے اگر ثابت کر سکو کہ حسن اور حسین فرزند نبی ہے تو تمہیں چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کہ ہاں قرآن سے میں ثابت کروں گا, بہت آسان ہے. ابھی یحییٰ ابن یعمر کچھ کہنے والا تھا کہ حجاج نے روک دیا کہ قرآن سے ثابت کرنا, لیکن خبردار آیا مباہلا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آئے موبائل نہیں بڑھ سکتے, کمال ابھی عجیب کمال ہوگی, آئے موبائل نہیں بڑھ سکتے. یحییٰ ابن یعمر نے کہا کہ ہاں آئے موبائل, یہ وہ علی کو چاہنے والا ہی کہ کسی مقام پہ خاموش ہو گئے, یہ اس کا چاہنے والا ہے کہ جس نے ممبر کوفہ سے سلونے کا دعویٰ کیا. لہذا امیر المومنین کا عشق اور محبت, مولا نے اس سے ہدایت کی, کہا کہ ہاں آئے موبائل تو بہت واضح آیت ہے, میں تو کوئی اور آیت پڑھ رہا تھا. اس نے یوں کہا, حجاج نے کہا اگر تو نے آئے موبائل کے علاوہ قرآن میں کوئی ایسی آیت بتا دی جس سے ثابت ہوا کہ حسن ابن علی اور حسین ابن علی یہ فرزند رسول ہیں, تو یہ نصر بھی کہ آزاد کر دوں گا, 10,000 درہم انعام دوں گا. سورہ انعام اتنا آیت پڑھنا شروع کیا, سورہ انعام, ومن ذریته داؤد و سلیمان و موسی و ہارون و ایوب و یوسف و موسی و ہارون و کذلک نزل المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس, جو قرآن کی آیت ہے. ومن ذریته داؤد و سلیمان, سورہ مبارکہ انعام, کہا کہ ابراہیم کی نسل میں سے تھے داؤد اور سلیمان, قرآن کہہ رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام ابراہیم کی نسل سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, انبیاء کے باپ, اس لیے کہ ان کی نسل سے کثیر انبیاء ہے. تو کہا کہ ابراہیم کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون, یہ سب ابراہیم کی نسل سے تھے. قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, احسان کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى, زکریا ابراہیم کی نسل سے, یحییٰ ابراہیم کی نسل سے, عیسیٰ ابراہیم کی نسل سے, یہ سب کون؟ ابراہیم کی نسل سے. دوبارہ رپیٹ کر دوں, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, یہ سب ابراہیم کی نسل سے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں, پھر سوال کیا, کہا قرآن کی آیت ہے, کیسے کہاں ثابت ہوا کہ حسن حسین فرزند رسول ہے؟ کہ یہ بتا عیسیٰ علیہ السلام کیسے فرزند ابراہیم ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. الحمدللہ قدیم مومن آپ سمجھ گئے, پہنچ گئے بات پہ. عیسیٰ کیسے فرزند ابراہیم ہے؟ عیسیٰ کے تو والد نہیں تھے, عیسیٰ کے تو باپ نہیں تھا نا, کب ماں کے ذریعے سے, کب مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہے, کب مریم میں اور ابراہیم میں کتنا فاصلہ ہے, کئی صدیوں کا فاصلہ ہے, کہ اگر کئی صدیوں کے فاصلے سے عیسیٰ مریم کے ذریعے فرزند ابراہیم ہو سکتے ہیں تو بغیر کسی فاصلے سے حسن و حسین فاطمہ زہرا کے ذریعے فرزند نبی صلوات پر تو حسن ابن علی آج اگر دنیا میں آج یا کل کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص جشن منا رہا ہے تو در حقیقت وہ رسول اللہ کی خوشی میں شریک ہے, اور در حقیقت اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت یعنی رسول کی سنت کا پیروکار کہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ جب رسول خوش ہو تو خوش ہو جائے, جب رسول ہو تو غمگین ہو تو غمگین ہو جائے. تو رسول کی خوشی میں شریک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر رسول کے فرزند حسن ابن علی تو پھر ان کا جشن منایا جائے, اس خوشی میں شریک ہوا جائے. یہ شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے, در حقیقت یہ صحیح سنی ہونے کی علامت ہے. در حقیقت یہ اہل سنت ہونے کی نشانی ہے. وہ آ کر سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے جو سنت رسول ہی ہے کہ جس پر رسول خوش ہو تو خوش ہو جائے. رسول اللہ ان کے فرزند کی شب ولادت ہے, اور کل بھی انشاءاللہ ہم کو ذکر کریں گے بشرط کہ آیات توفیق پروردگار انشاءاللہ. حسن ابن علی فرزند رسول, اسی تناسب سے شہزاد علی اکبر کی زیارت میں ہے کہ السلام علیک ابن الحسن, علی اکبر فرزند حسین ہیں لیکن زیارت میں کہا گیا کہ سلام اس پر جو حسن ابن علی کے فرزند ہیں, اس لیے کہ ان کی تربیت میں رہے تھے. اس لیے کہ جب واقعہ کربلا ہوا ہے اس سے پہلے علی شہزاد علیہ الصلوۃ والسلام 10 برس تک صبر کیا ہے کہ جب تک حاکم شام کی موت نہ ہو گئی, اس کے بعد قیام فرمایا ہے. اس سے پہلے حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ حسن ابن علی کے فرزندوں میں سے قرار پاتے تھے, یعنی روحانی فرزند, تربیت کے اعتبار سے فرزند. گویا شہزادہ علی اکبر کی جو تربیت کی ہے وہ حسن ابن علی نے کی ہے. لہذا جی چاہ رہا تھا کہ دو جملے ان کے اعتبار سے عرض کر دوں, اور ان کو پرسہ دیتے ہوئے اگرچہ کیا چونکہ ولادت کی ایک اعتبار سے شب ہے, لیکن چونکہ ہمیں دعا پڑھنی ہے اور دعا کے لیے اگر آنکھوں میں آنسو ہو, اور اگر روایت میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا ہوں کسی کے دل میں خوف پروردگار تو ہے لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آ پاتے اس کثرت قلبی کی وجہ سے, تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی ماں پر گریا کرو, اپنی ماں کو یاد کرو, اگر تیری ماں زندہ نہیں تو ماں کو یاد کر, اور اس کے بعد جب آنسو آ جائیں تو ان آنسو کو خدا کی طرف پھیر دے. خدا کریم ہے کہ جب تو اپنی ماں پر گریا کرے گا تو آنسو کے صدقے میں معاف کر دے گا. تو جو حسین ابن علی کی ماں پر گریا کرے, جو اہل بیت اطہار پر گریا کرے اور اس کے بعد دعا پڑھے, تو دعا پڑھنے کا لطف بھی ہے اور آنکھوں میں اگر آنسو ہے تو قبولیت کا امکان بھی ہے. کہ سب سے اہم دعا پڑھنی ہے ہمیں کہ اجرنا من النار یا مجیر, اور دیگر ہم سب کو آتش جہنم سے آزاد کروا دے. یہ دعا ہے حسن ابن علی ہی کے گویا فرزند تربیت کے اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے شہزادہ علی اکبر. میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا بھی تھا ان کا, آج چونکہ کل شاید میں صاحب نہ پڑھ سکوں, ظاہر ہے کہ کل اس اعتبار سے شب ولادت ہوگی کہ باقاعدہ جشن بھی ہوگا, تو آج آخری موقع ہے. اور یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ذکر اس انداز سے ہو جائے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے, ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. علی اکبر اس ہستی کا نام ہے, شبیہ پیغمبر ہیں, اور نہ صرف یہ کہ سورت میں بلکہ سیرت میں بھی, یہ بھی اہم ہے, سیرت میں بھی ہم شکل رسول اور ہم شبیہ رسول. لہذا یہ نص امام ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے, نص امام موجود ہو کہ جو ہم سیرت اور ہم سورت رسول ہو, یہ بہت بڑی منزل ہے. ایک عربی بدو عرب آتا ہے مدینہ منورہ میں, آیا اسے نہیں معلوم تھا رسول اللہ کی وفات ہو چکی ہے, کئی سالوں بعد آیا تھا, کہتا ہے مطلب رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے بتایا رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے, رونے لگا, گریا کرنے لگا, کہتے ہیں میں اپنے نبی کی زیارت سے محروم ہو گیا. کسی نے اسے کہا کہ اللہ نے فرزند نبی حسین ابن علی کو ایسا بیٹا دیا ہے جو ہم شکل رسول ہے, تو اگر چاہے تو اس کی زیارت کر سکتا. یہ عربی جاتا ہے بدو عرب مولا حسین علیہ السلام کے گھر پر, دق الباب کرتا ہے, مولا باہر تشریف لاتے ہیں, کہتا ہے ابن رسول اللہ میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو ایک ایسا فرزند عطا کیا ہے جو میرے رسول کی شبیہ ہے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. شہزادہ علی اکبر کی کمسنی کا عالم تھا, مولا باہر لے کر آتے ہیں شہزادہ علی اکبر کو, وہ شخص دیکھتا ہے اور ایک فریاد بلند کرتا ہے شہزادہ علی اکبر کو دیکھ کر. مولا حسین نے ایک سوال کیا, عجیب سوال, کہ اے شخص کیا تو اس شخص کی آنکھوں میں کوئی کانٹا بھی برداشت کر سکتا ہے؟ اس شخص کے جسم پر کوئی کانٹا بھی برداشت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یقنا رسول اللہ, عجیب جملہ کہتا, کہتا ہے اے فرزند رسول, اپنی آنکھ میں تیر کھا لوں گا, ان کے قدموں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکوں گا. حسین نے کہا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرا یہی فرزند ہوگا, تین دن کا روگا پیاسا ہوگا, کلیجے میں بچے کا ٹوٹا ہوا پھل ہوگا. اتنی فریاد کرتا ہے کہ کش کھا کر بے ہوش ہو گئے. جس نے دیکھا نہ ہو فقط سنا ہو اس کا عالم یہ ہے, نہیں معلوم بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا کیسے دیکھا ہوگا. یاد ہے جب قافلہ بازار کوفہ سے جا رہا تھا تو کسی نے علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا, جو موقعے نے ایسا پر بلند تھا, اس سر کو دیکھ کر کہا کہ خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. شہزادی ملینا نے سنا, سوال کیا کہ اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہنے بگاڑا کچھ نہیں, لیکن جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو, ہم غیر ڈسکشن ہو گئے ایسا پر دیکھ نہ سکے تو ماں نے کیسے برداشت کیا ہو. جب سید الشہداء سے اجازت مانگنے کے لائے ہیں تو مولا نے یہی کہا کہ جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ. اکبر جاتے ہیں شہزادی ام لیلہ سے اجازت لے کر, فوراً تشریف لاتنے کا بابا اجازت لے کر آ گیا. حسین نے کہا بیٹا اس ماں سے نہیں, اس ماں سے اجازت لے کر آ جس نے 18 برس تجھے پالا. اکبر جاتے ہیں اندر, شہزادی زہرہ کبرا کے سامنے سخت منزل ہے, یہ سخت ترین امتحان ہے کہ بیوی سے اجازت لے کر آئے. ادب سے جانو ادب طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بیوی سے ایک سوال کرتے ہیں, کہتے ہوتی اماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ بتلائیے گا کہ آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ زینب نے اپنی ماں کا نام سنا, اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی, کہا بیٹا کہاں فاطمہ زہرا, کہاں فاطمہ کی کنیز زینب؟ کہا پھر ابھی اماں آج فاطمہ کے لال پر اپنے لال کو قربان ہونے کی اجازت دے دی. بیوی نے کہا کہ اے بیٹا اگر کسی اور طریقے سے اجازت مانگی ہے لیکن تو نے فاطمہ زینب کے نام سے اجازت مانگی ہے, جہاں میرے لال میں نے اجازت دی, میں نے اپنے بھیا پر تجھے فدیہ کیا. اکبر آتے ہیں جلجنا پر سوار ہوتے ہیں. علامہ نقل کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء سے اجازت مانگی تھی, حسین جب بھی کوئی ان سے اجازت لینے کے لیے آتا تھا کچھ پسو پیش کے بعد اجازت دے لیا کرتے تھے, لیکن اب بوڑھے باپ کے پاس جب جوان بیٹا آیا تو حسین سے کہا نہیں جاتا کہ میرے لال جاؤ. حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد مرر الیہم العام اشفح اللہ خلقا وخلقا ومسجدا لرسولی. پروردگار تو گواہ ہے نا کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو سورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں جو نبی کے مشابہ تھا, جب اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا اپنے جوان کو دیکھ لیا کرتا تھا. اکبر سبق کے بابا نے اجازت دے دی. اکبر یوجنا پر سوار اٹھنے کچھ آگے بڑھے تھے, ایسے لگا جیسے کسی کی آواز آ رہی ہو, اب جو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا آ رہا کے پیچھے چلتا آ رہا تھا. اکبر اترتے ہیں, سوال کرتے ہیں بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا. حسین نے ایک جملہ کہا, کہا بیٹا اگر تیرا بھی کوئی دل جیسا جوان نہیں تو پھر تیرے دل میں پوچھتا کہ جوان کو مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے. اکبر چلتے ہیں, آخر جملہ کروں, جہاد کرتے ہیں اس طرح سے زمین کربلا کو تشریف لاتے ہیں, آواز دیتے علیکم السلام, ہم میرا آخری سلام قبول کیجیے. یہاں پر یہاں ہم لگن نے ایک لطیف جملہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا یا مولا دیکھ لیے مولا میری مدد تو آئیے گا. اکبر گرتے کہتے بابا آخری سلام, شاید سمجھانا چاہتے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے پکڑ ہو بابا, ہم چاہے پتا کیجیے گا, ہم میرا آخری سلام کو بھول کیجیے. لیکن وہ حسین جو جان غلام حبشی کی لاش پر بھی پہنچے ہو اپنے اکبر کو کیسے نہ جاتے. حسین اٹھتے ہیں, جانے کا انداز عجیب ہے, چلتے ہیں پھر گرتے ہیں, اٹھتے ہیں گرتے ہیں, کبھی بائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں, کہتے ہیں وہ تو وہ نہیں آ بنیا ہے میرے لال مجھے آواز دے, میرے بات تو کچھ نظر نہیں آ رہا. حسین اکبر کے پاس پہنچے, اب یہ جملہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے, جب حسین اکبر کے قریب پہنچے ہیں اکبر کو ایک چھوٹی سی بات, آخری بات منزل مسائل پر شاید سخت ترین مرحلہ ہو, سب سے بڑی مصیبت ہو, حسین نے اکبر سے کہا بیٹا کوئی آخری تمنا ہو, کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو.
کا بابا آخری تمنا یہ ہے کہ اگر مدینے والی بہن فاطمہ صغرا کی زیارت ہو جائے گا اکبر کو مدینہ نظر آنا شروع ہوا, روضہ رسول نظر آیا, فاطمہ صغرا نظر نہ آئی, فاطمہ زہرا کی لہر نظر آئی, فاطمہ صغرا نظر نہ آئی, منظر بدلتے گئے, یہاں تک کہ اکبر نے چیخ ماری, فریاد کرنا شروع کی. حسین نے کہا میرے رات تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہا بابا